پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. آج جو بھی ہم آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا یورپ میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فرانس میں پہلے مرحلے کے صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں. یہ انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے, پھر اس کا دوسرا مرحلہ بھی ہوگا. اور یہ انتخابات ایک ایسی فضا میں ہو رہے ہیں جبکہ داعش کی جانب سے بار بار کے دہشت گرد حملوں کے سبب ملک میں ایک خوف و ہراس کی سی فضا ہے. اور ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے جو دائیں بازو کے نیشنلسٹ امیدوار ہیں وہ اس فضا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہر چند کے یہ صورتحال جو بھی منتخب ہوگا اس کو درپیش ہوگی. اور دوسری جانب وہ امریکہ کے انتخابات کے بعد اب یورپ کے جو انتخابات ہیں ان میں بھی روسی مداخلت یا اس کی انٹرفیرنس کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم گفتگو کریں گے. میں چاہتا ہوں, یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہماری ساتھی بہجت جیلانی کی فرانس کے انتخابات کے حوالے سے, اس کو سن لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عطا محمد صاحب موجود ہیں جن کا تعلق پیرس یونیورسٹی سے, اس وقت لندن میں, اور جناب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے جو واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں.
فرانس میں ووٹنگ جاری ہے. 11 صدارتی امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے. ان کا تعلق انتہائی دائیں بازو سے لے کر انتہائی بائیں بازو کی نظریاتی سوچ رکھنے والی پارٹیوں سے ہے. انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی لیڈر میرین لے پین اور اعتدال پسند نقطہ نظر کے حامل ایمینیول میکان کے بارے میں توقع ہے کہ وہ 7 مئی کو ہونے والے فیصلہ کن انتخابی مرحلے تک پہنچ سکیں گے. تجزیہ کار اور ووٹر اس انتخاب کو دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک ایسا انتخاب قرار دے رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف غصے کے ساتھ ووٹر ایک ایسے انتخاب میں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں جس میں سیکیورٹی, فرانس کی ڈگمگاتی معیشت, بے روزگاری کی 10% شرح اور انتہا پسندی ایسے مسائل ہیں جو دائیں اور بائیں بازو دونوں جانب کے نظریات رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز ہیں. آج اتوار کے روز ہونے والے اس انتخاب میں پہلے 2 نمبروں پر فتح یاب ہونے والے صدارتی امیدواروں کے لیے 7 مئی کو فیصلہ کن انتخابی مرحلہ ہوگا.
ڈاکٹر عطا محمد صاحب, یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, خاص طور پر جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں رشین انٹرفیئرنس کی, دوسری جانب داعش کے حملوں نے ایک خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا ہے, انتخابات کس رخ پہ جا رہے ہیں؟
جی جعفر صاحب, السلام علیکم. بہت شکریہ.
السلام جی.
میرے خیال میں فرانس کے انتخابات جو ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل اس لیے بھی ہیں کہ یورپین یونین کا مستقبل اور چند کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جیسے ماری لے پین کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ 100 لوگ ملوں بھی ہیں, تو ان لوگوں کی شمولیت کی وجہ سے یہ کافی اہمیت کے حائل ہیں. آج صبح سے یہ صورتحال ہے کہ پیرس میں اور برلن میں, کیونکہ دنیا کے جس جس کونے میں فرانسیسی شہری موجود ہیں, وہ ووٹ ڈالنے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں ہیں. یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ بڑے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا آپ کی بات ٹھیک ہے. رشیا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حد تک وہ انوالو نہیں ہے جس حد تک خبروں میں بتایا جا رہا ہے, لیکن یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ماری لے پین کی طرف سے ایک بہت زیادہ پریشر بلڈ کیا گیا ہے کہ جو فارنرز ہیں ان کے لیے کچھ سختی کی جائے گی, یورپین یونین سے علیحدگی اختیار کی جائے گی. یہ ایک سیم اسٹریٹجی تھی, یہ سیم چیز ہے جس سے نیشنلزم آپ کہنے کے اوپر کے سامنے آئی ہے. تو یہ اب اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو دیکھتے ہیں. اور اس کی صورت حال میں جمعرات کو جو ایک غیر سرکاری آپ کہہ لیں کہ ایک خبر رساں ایجنسی کی طرف سے ایک تجزیہ پیش کیا گیا تھا جس میں مکھائل ایمانوئل مکھواں کو 23% ووٹ لیتے ہوئے دکھایا گیا کہ ان کے آلموسٹ 23% ووٹ سپوٹر ہیں اور 22% پہ ماری لے پین تھی. تو عام لوگوں کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ جائیں گے 7 مئی کے دوسرے مرحلے میں, کیونکہ نظر نہیں آتا کہ 11 میں سے 4 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو انتہائی سخت مقابلے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ماری لے پین اور ایمانوئل یہ 7 مئی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں.
اچھا,
ان دونوں کے خیالات بالکل مختلف ہیں, لیکن جمعرات کو جو واقعہ پیش آیا پیرس میں پولیس والوں کے اوپر جو فائرنگ ہوئی جس میں ایک فوت ہو گیا اور 2 ہسپتال میں شدید زخمی ہیں, اس کی وجہ سے ایمانوئل کو بھی ایک پریشر, ان کی بھی باتوں میں یا ان کی تجزیے میں بھی ایک پریشر نظر آیا ہے. اور وہ بھی سیکیورٹی کے اوپر کافی ایشوز ان کو نظر آتے ہیں. معیشت کی بات کی گئی کہ 10% وہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے, تو یہ ساری چیزوں سے بالا تر ہو کے سب سے جو ضروری چیز جس سے فرانس آج کل مبتلا ہے وہ دہشت گردی کی لپیٹ ہے. میرے خیال میں یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہ ایک بڑا ٹرننگ الیکشن ہے. اس پہ ساری دنیا کی نظریں اس لیے ہیں کہ یورپین یونین کا مستقبل فرانس کے الیکشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور دنیا کے ساتھ تعلقات سے.
ڈاکٹر زبیر اقبال, آپ نے ڈاکٹر عطا محمد صاحب کو بھی سنا اور ظاہر ہے کہ آپ خود بھی اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے جیسے کہ رشینس چاہتے ہیں کہ نیٹو بھی کمزور ہو, یورپین یونین بھی کمزور ہو, اور لپین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تو خاصی اچھی پوزیشن میں ہیں, تو اس صورت میں آپ کو یورپین یونین کا اور نیٹو کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟
جیسے ڈاکٹر عطا فرما رہے تھے, بالکل درست فرما رہے تھے, میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ یقیناً یہ ایک بہت اہم الیکشن ہے اور اس الیکشن پہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ یورپی یونین کے کیا حالات ہوں گے اور اس کی وجہ سے ٹرانس اٹلانٹک اور اس کے ساتھ ساتھ دی انٹر یورپین ریلیشن جو ہے اس پہ بہت اثر پڑتا ہے. یاد رہے کہ رشیا جو ہے اس کا نیشنل انٹرسٹ اسی میں ہے کہ باقی یورپ جو ہے خاص طور پہ ویسٹرن یورپ وہ کمزور ہو. اگر اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بے معنی قسم کی غلط بات کر رہے ہیں, ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے. اگر لپن جیت بھی جاتی ہے اور اس کے بعد 7 مئی کے الیکشن میں ہار بھی جاتی ہے, تو یاد رہے کہ فرانس کے اندر جو ڈویژن پیدا ہو چکی ہے اور جو نیشنلسٹک یا پاپولسٹ قسم کے جو آئیڈیاز بھیلتے چلے جا رہے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اکنامک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے, لیکن اکنامک کنڈیشن اتنی جلدی تو ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑی بات کیا جاتی ہے کہ وہاں پر ایک عجیب قسم کی ڈس ایلوژنمنٹ پائی جاتی ہے کہ یورپین یونین کی وجہ سے امید یہ کی جاتی تھی کہ تمام یورپ جو ہے وہ پروگرس کرے گا اور کوئی فرانس کا حصہ اس میں ڈپریس نہیں ہوگا, لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. ریالٹی سے ایسی چیز نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اس ملک میں اور دوسرے ممالک میں یورپ میں ان کو اپنا کانسیپٹ جو ہے پولیٹیکل کانسیپٹ اس کو بدلنا ضروری ہو جائے گا, جس کی وجہ ضرورت یہ ہوگی کہ وہ یہ پریزنٹ کریں کہ جو فیوچر ہے اس کی ڈیٹرمنیشن صرف پاس پہ نہیں آتی بلکہ فیوچر پالیسیز پہ بھی آتی ہے, اور وہ فیوچر پالیسیز کیسے بنائی جائیں گی. اس میں میری لپن وغیرہ جو ہے ان کے انفلوئنسز ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں, ان کو ہم بالکل انکار نہیں کر سکتے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آجیے. ڈاکٹر عطا محمد, یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بعد یہاں کے معاشرے میں بھی ایک پولرائزیشن اور تقسیم پیدا ہوئی, کیا اسی قسم کی صورتحال اب یورپ کے ملکوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے؟
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب نے بالکل اچھی بات کی اور بالکل پیدا ہو رہی ہے, اور اس کی ہمیں واضح جو مثال نظر آ رہی ہے وہ ماری لپین کی ووٹ پرسنٹیج میں اضافہ ہے. آئی تھنک لاسٹ ٹائم کے پریزیڈینشیل الیکشن میں انہوں نے 17% پہ انہوں نے تھوڑا سا لیا تھا, تو وہ ان کا ایک ووٹ بینک اب کافی حد تک بڑھ کے آیا ہے, اور اب ایمانوئل کے مد مقابل ان کو بالکل ایک کینڈیڈیٹ تصور کیا جا رہا ہے جو جیت کے بہت قریب ہے. اور بالکل یہ سچویشن یورپ میں ہے. دائیں اور بائیں بازو کی اگر ہم بات کریں تو ماری لپین انتہائی سخت گیس جماعت سے تعلق رکھتی ہے, لیکن اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے اپنے والد سے بھی مخالفت کی, ان کو بھی اوز کیا, اور اپنی پارٹی کے سخت گیر روایات سے بھی انہوں نے اختلاف کیا. تو یہ ایک چیز سامنے آ رہی, پولرائزیشن بالکل ہے, ڈویژن بالکل ہے. ہمارے پاس جو فرانس میں دو میجر کینڈیڈیٹ ہیں جن کے اوپر زیادہ تر لوگوں کا فوکس ہے, دونوں بالکل دو ڈفرنٹ سوچ کے حامل ہیں, جس سے یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ فرانس میں جو لوگوں کی رائے ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے, اور اس ڈویژن کے جو مین ایک فیکٹر ہے وہ یورپین یونین میں رہنا یا نہیں رہنا ہے. سیکیورٹی ٹھیک ہے, سیکیورٹی بھی آئے گی. اس وقت فرانس میں 3 میجر فیکٹر ہیں, سیکیورٹی, امپلائمنٹ اور یونین کے ساتھ کھڑے ہونا یا نہیں ہونا. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بالکل بن رہا ہے. جو لوگ یونین کے حق میں بالکل سامنے آئیں گے, جو یونین کے حق میں نہیں وہ ماری لپین کے پیچھے کھڑے ہوں گے, تو اس سے بالکل فیوچر نظر آئے گا. بلکہ پچھلے ہفتے تو فرگزٹ کے کافی سارے پوسٹر پیرس کے کافی علاقوں میں بڑے واضح دیکھے گئے ہیں, اور لوگوں کو نعرے لگاتے ہوئے مختلف جلسے کرتے ہوئے دیکھا گیا جس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فرانس کو یونین سے نکلنا چاہیے. تو یہ ایک صورتحال ایسی ہے کہ پولرائزیشن بالکل آ رہی ہے, انڈیا میں مودی کی آمد، اس کے بعد ٹرمپ کی آمد اور فرانس کی الیکشن، تو یہ بالکل دنیا کو ایک 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 دوسری سمت میں لے جایا جا رہا ہے، اور ہر طرف جو الیکشن ہو رہے ہیں اس طرف یہی ایک نظر، ایک سوچ نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ایکسٹریم ویو کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ اس کے فالوور بنتے جا رہے ہیں، وچ از ناٹ اے گڈ ٹرینڈ۔
ڈاکٹر صاحب، ایک آخری بات اس میں یہ مجھے اور بتائیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رشینز اپنے آپ کو اب ورلڈ پالیٹکس میں اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حالیہ کچھ پچھلے اگر ہم
دیکھیں جی
طرف سے پوتن اور ان کے تعلقات کافی خراب ہوئے ہیں، پوتن نے اپنا دورہ پیرس بھی ملتوی کر دیا تھا جب شام کے خلاف ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ سیز فائر ہونا چاہیے، تو رشیا کی طرف سے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا گیا کہ سیز فائر ہو لیکن باغیوں کے اوپر گولہ باری رہنی چاہیے، تو اس کے اوپر فرانسوا اولاند نے کافی ریئیکشن دیا تھا جس کے بعد پوتن نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ رشیا انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بالکل ان کا انٹرسٹ بھی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی ہے کہ نیٹو کو کمزور کیسے کیا جائے، کیونکہ اب اس وقت یورپین یونین میں جرمنی اور فرانس دو ایسے کنٹری ہیں جو کہ مور دین 50% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان اینی کیس یورپین یونین میں، تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی کی طرف سے بھی کافی اس میں انوالومنٹ ہے الیکشنس میں، اور عرب کنٹریز زیادہ الجزائر ہے ان کی بھی کافی انوالومنٹ ہے، تو یورپ کا تقریباً سارے جو لوگ ہیں وہ فرانس کے الیکشن کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ان کا مستقبل فیوچر پالیسی جو ہے وہ یورپ کا کینڈیڈیٹ جو سامنے آتا ہے اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر عطا محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ذرا مختلف موضوع پر ہے۔ آپ نے یقیناً خبر دیکھی ہوگی کہ امریکی طیارہ بردار جہاز جزیرہ نما کوریا کی جانب روانہ ہو گیا ہے، اور دو جاپانی تباہ کن جہاز اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، اور دونوں ملکوں کے جہازوں نے مغربی بحر الکاہل میں آج سے مشقیں شروع کر دی ہیں۔ امریکی جہاز کارل ونسن جو اسٹرائک گروپ ہے اس کے ساتھ ہے، اور دوسرے جہاز جو آسٹریلیا کی جانب جا رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حکم پر، ان کو ڈائیورٹ کر کے اب جزیرہ نما کوریا کی جانب لایا جا رہا ہے۔ تاہم امریکی بحریہ نے بات کہی ہے کہ یہ روٹین کی ایکسرسائز ہیں، کوئی خاص بات نہیں، آپ کے خیال میں کیا سگنیفیکینس ہے اس کی؟
دیکھیں، اس کی دو بڑی اہم سگنیفیکینس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ نارتھ کوریا کے ساتھ جو کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، اور نارتھ کوریا کے اوپر انفلوئنس خاص طور پہ اکنامک اور پولیٹیکل انفلوئنس کافی لمیٹڈ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ملٹری فورس کو استعمال کرنا ضروری محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں وہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یقیناً اس کو اگر آپ پیوٹ ٹو ایشیا کے مطابق سوچیں تو پھر اس قسم کا جو ریئیکشن ہے اور اس قسم کے جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں جسٹیفائڈ سمجھے جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری بات جو سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا اگر نارتھ کوریا اس قسم کے ایکشنز اور اس قسم کے اسٹیپس کے سامنے اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کرتا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا ملٹری فورسز کو اور آگے بڑھایا جائے گا؟ کیا ملٹری آپشن کو زیادہ سیریسلی دیکھا جائے گا؟ کیا کوئی اور الٹرنیٹیو دیکھے جائیں گے؟ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آلٹرنیٹیوز بہت لمیٹڈ ہیں، اور وہ تمام آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ چین کے تھرو جاتے ہیں، تو اس لیے چین اور امریکہ اور چین اور ویسٹ کی کوآپریشن اور کمپرومائز بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ آیا یہ ملک اس قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، بہت اہم ہے۔ اس لیے جو یہ اسٹیپ لیے جا رہے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو آپ نارمل کہہ لیجیے یا نارمل ملٹری ایکسرسائز کہہ لیجیے، اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہوگا کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ کس حد تک نارتھ کوریا پہ اثر ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر اثر نہیں ڈالا جا سکتا تو کون سے آلٹرنیٹیو اویلیبل ہیں، اور کس حد تک امریکہ اپنی پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی کے تحت چین کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوگا، وہ ابھی کچھ معلوم نہیں، لیکن نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ یہی ہوگا۔
اصل میں اس میں ایک بات جو بڑی قابل غور ہے، آپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ چائنا کا رول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن جیسا کہ شمالی کوریا کے لیڈرز نے کہا ہے کہ ہم ول گو ایز آور پروگرام اپنے جوہری آزمائشوں کے لیے، تو کیا اس سے تاثر نہیں ملتا کہ چین نے ابھی تک کوئی بہت زیادہ سخت اقدام نہیں کیا ہے؟
دیکھیے، بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا سارا انفلوئنس استعمال نہیں کیا، لیکن یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہوتی ہے اس میں آپ بائی لیٹرل بیسس پہ جو اسٹیپس لیتے ہیں ان کو ملٹی لیٹرل اور گلوبل انٹرسٹ کے تحت لیتے ہیں۔ اب چین کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان انٹرسٹ اس کو دیکھتے ہوئے چین کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک وہ شمالی کوریا کو ایک مہرہ کے طور پہ استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ بہت اہم قسم کا مہرہ ہے تو یقین ہو اس کو وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر چین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہ جنوبی کوریا جب شمالی کوریا کے خلاف فیصلے کرنے میں ہوتا ہے تو وہ یقیناً اس کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ممالک جو اس وقت وہاں پر ایکٹیولی نیول ایکسرسائزز کر رہے ہیں وہ اپنی پولیٹیکل اور اسٹریٹجک قسم کی جو انفلوئنسز ہیں ان کو استعمال کرنے سے گریز نہ کریں. یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اسی صورت میں چین کے ساتھ کمپرومائز کے متعلق سوچا جائے جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف نہیں لیکن چین کی نیشنل انٹرسٹ کو اس حد تک ابھار سکتے ہیں کہ وہ شمالی کوریا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں.
ڈاکٹر صاحب آپ کو جانا ہے, میرا ایک سوال امریکہ کی سیاست کے بارے میں اور ہے, بہت اختصار کے ساتھ آپ کو جانا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جو ایک 100 ڈیز کا ایک کنسیپٹ تھا یہاں پر, اس کو ایک ریڈیکولس اسٹینڈرڈ قرار دیا ہے, حالانکہ یہ ایک ماضی سے چلا آ رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا یہ واقعی ایک ایسا اسٹینڈرڈ بنا لیا گیا ہے جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہے, جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے؟
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس 100 ڈیز کا کیا کرنا چاہتے ہیں. کئی جو پہلے پریزیڈنٹ آئے تھے انہوں نے 100 ڈیز کو استعمال کرنے کے لیے بڑی پروڈنس سے استعمال کی تھی. انہوں نے بیسیکلی یہ کیا تھا کہ انہوں نے وہ آبجیکٹو سامنے لائے جو انہیں معلوم تھا کہ وہ 100 دنوں میں پورے کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ اس قسم کا اسٹیپ لیتا ہے یا اس قسم کا ڈیسیزن لیتا ہے اس کو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ پہچانے کہ آیا اس کی فورسز اس قابل ہیں کہ وہ ان آبجیکٹو کو 100 ڈیز میں سکسیسفلی اچیو کر سکتی ہیں کہ نہیں. اس میں ملک کے پریزیڈنٹ کا انکسپیرینس سامنے آ جاتا ہے. اس لیے دو باتیں درست ہیں, ایک تو یہ کہ 100 ڈیز تو بالکل امیجنری آرٹیفیشل قسم کا ایک کانسیپٹ ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ شو کرتا ہے کہ گورنمنٹ کے انکسپیرینس کتنا زیادہ ہے. جو ایکسپیرینس اور میچور گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس قسم کی کنڈیشنز اپنے اوپر پہلے سے ہی نہیں لگاتی.
ڈاکٹر زبیر اقبال بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب. ہم پاناما لیگ کیس کے فیصلے کے بعد جو پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اور بھی ماہرین ہوں گے لیکن ہم پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ فری کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. آپ مفت کال کر کے ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں. اور جناب سلمان عابد صاحب میں چاہتا ہوں, ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی ناصر محمود کی اسلام آباد سے, اس کو سن لیتے ہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں, پھر بات آگے بڑھے گی.
پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, جہاں ایک طرف حزب مخالف کی مختلف جماعتوں نے حکومت مخالف ریلیوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو دوسری طرف حکمران جماعت جلسوں کے ذریعے ہی اپنی عوامی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. 3 روز قبل سپریم کورٹ نے پاناما پیپرز کے معاملے پر وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے غیر ملکی اثاثوں کی تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیتے ہوئے متعدد درخواستوں کو نپٹا دیا تھا, جس کے بعد سے حزب مخالف کی طرف سے وزیراعظم سے مستعفی ہونے کے مطالبات میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اسی آواز میں آواز شامل کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی وزیراعظم نواز شریف کو عہدہ چھوڑنے کے لیے 7 دن کا وقت دیتے ہوئے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر رکھا ہے. اتوار کو بھی ملک کے مختلف حصوں میں حزب مخالف کی طرف سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں, جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے عدالتی فیصلے میں خود کو سرخرو گردانتے ہوئے مختلف ریلیوں کا اہتمام کیا۔ مسلم لیگ نون اپوزیشن کے مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہتی ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد حزب مخالف کو اپنے مطالبات پیش کرنے کی بجائے تحقیقاتی کمیٹی کے نتائج کا انتظار کرنا چاہیے اور عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے وزیراعظم کسی کے کہنے پر مستعفی نہیں ہوں گے۔
سلمان عابد صاحب، یہ رپورٹ آپ نے سنی اور ظاہر ہے کہ صورتحال آپ کے بھی سامنے ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
دیکھیے، یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اہم موڑ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے جو پانچ رکنی بینچ تھا، ان پانچوں لوگوں نے دو بنیادی باتوں پر اتفاق کیا ہے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی جو ہے، ان کے بارے میں، صادق اور امین کے بارے میں انہوں نے اپنے ڈاؤٹس کا اظہار کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنے بھی ایویڈنس نواز شریف، ان کے وکلاء اور ان کے بچوں نے عدالت کو پیش کیے، ان کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور جو بنیادی خط جو قطری شہزادے کا پیش کیا گیا تھا اسے بھی قبول نہیں کیا۔ البتہ جس بات پر پانچوں ججوں کے اندر ڈس ایگریمنٹ ہوا وہ یہ کہ دو نے کہا کہ ہم امیڈیٹلی ڈسکوالیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں، اور تین نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا ٹائم لے کر ہم مزید چیزوں کو پروب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے سے بظاہر نواز شریف صاحب کے ڈسکوالیفیکیشن سے بچ گئے ہیں، اور پی ایم ایل این وزیر اعظم اس پر خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجموعی طور پر جو فیصلہ ہے وہ وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے خلاف ہے، کیونکہ جتنے ایویڈنس انہوں نے دیے تھے ان کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس میں ڈاؤٹس کیے گئے، اور خاص طور پہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کے بارے میں سپریم کورٹ کے دو بڑے ججز کا یہ کہنا کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف کی مورل اتھارٹی بھی اور ایک پولیٹیکل اتھارٹی بھی کوشچن مارک ہوئی ہے، ایون دیٹ لیگل اتھارٹی بھی، کیونکہ جے آئی ٹی کا بننا وہ خود ایک اس بات کا واضح اشارہ کرتا ہے کہ اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو وہ کرمنلائزیشن کی طرف جائیں گی اور کرمنلائزیشن ایکٹ کے تحت آگے بڑھیں گی۔
سلمان عابد صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، اپوزیشن کی جماعتیں، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور دوسری جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، وہ ان کے مطالبات تقریباً سب کے ایک ہی جیسے ہیں کہ صدر وزیر اعظم صاحب کو جانا چاہیے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے درمیان آپس میں کتنا تعاون ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب بھی ایک دوسرے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اس سے بینیفٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟
دیکھیے، بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جعفری صاحب، جب دھرنے کی سیاست ہوئی تھی تو عمران خان اکیلے تھے اور باقی تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی تھیں۔ اس وقت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی جماعت تنہا ہے، اور باقی تمام جماعتوں کے اندر آہستہ آہستہ یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگرچہ ان سیاسی جماعتوں میں جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں ان میں اس طرح سے اتحاد تو نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے اندر فاصلے بہت ہیں۔ کل آپ نے دیکھا دادو میں عمران خان نے جس انداز سے جلسے میں زرداری صاحب کو للکارا ہے، اس سے پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان تعاون کے امکانات تو کم ہوں گے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ سب جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جے آئی ٹی بننے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم جو ہے نا کے موجودگی میں ایک شفاف ٹرائل ہو سکے گا، تو بہتر ہے کہ وزیر اعظم پہلے استعفیٰ دیں اور جے آئی ٹی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور جیسے کہ ابھی بار ایسوسی ایشن کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے اور انہوں نے بھی ایک ریزولوشن پاس کیا ہے، اور آہستہ آہستہ اگلے آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے فریقین یہ مطالبہ کریں گے، اور خود اگلے 60 دن میں جو میڈیا کے اندر ٹرائل ہوگا، وزیر اعظم کے لیے کوئی آسان اس وقت مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اگر ڈسکوالیفیکیشن سے بچ گئے تو ان کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ آپ دیکھیے گا کہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں پر اس طرح سے نکل آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کو جو ہے نا وہ اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے، پھر کراچی میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاناما کے اس فیصلے کو بنیاد بنا کر ایک اچھی خاصی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے خلاف سامنے آ رہی ہے، اور پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو جلسے گاؤں میں دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ نواز شریف کی کریڈیبلٹی کو سپریم کورٹ نے چیلنج کیا ہے۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے پرائم منسٹر صاحب کے لیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی بن رہی ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے وکلاء نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ ان کے پاس اب کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جتنے ایویڈنس تھے وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہیں، تو اب وہ کیا ایسا نیا ایویڈنس جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش کر سکیں گے، اور بالخصوص منی ٹریل کے بارے میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سی مشکلات قانونی محاذ کے اوپر بھی اور سیاسی محاذ کے اوپر بھی وزیر اعظم نواز شریف کے لیے بڑھیں گی، اور عملاً مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو اگلے 60-70 دن میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک سطح پہ वेंटिलेटर पे होंगे और उनकी तरफ से अदालती और सियासी दोनों तरफ से जो प्रेशर है वो ज्यादा बिल्ड किया जाएगा।
सलमान नावी साहब हमारे साथ रहिएगा इसलिए कि हम चौधरी जुल्फिकार साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, उनको मुस्तकिल ट्राई कर रहे हैं, उनका नंबर पे घंटी बज रही है, वो उठा नहीं रहे। और हमने जनाब ज़फ़र अली शाह साहब को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको भी दावत दी थी, वो भी टेलीफोन नहीं उठा रहे हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। इन द मीन टाइम हमारे पास तो कुछ कॉलर्स हैं, उनसे हम ज़रा बात कर लें, हमारे साथ रहिएगा। पहली कॉलर है हमारी ज़ैनब गुल दीर से। जी मोहतरमा
ज़ैनब गुल, नहीं भाई ज़ैनब गुल बात कर रहा दीर से।
जी
हेलो, ये इसमें तीन जजों ने कहा कि अभी साफ नहीं हुआ, मनोज शरीफ दोनों तो क्लियर कहा कि भाई ये नाहल है, ये सारे को अमीन ने ये तो नून ग्रुप वाला ये नून लीग वाला कुछ नहीं सी बटाई बन रहा है, कौन सी खुशी की बटाई बन रहा है, ये सारे करा ये बड़े गया हो गया पास हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ।
जी अच्छा, दूसरे हमारे कॉलर है, मैं माफ़ कीजिएगा ज़ैनब गुल साहब, वो खातून नहीं है, मैं माज़रत चाहता हूँ उसके लिए, मुझे नाम से धोखा हुआ था। हमारे साथ क्वेटा से बशीर काकर साहब हैं। जी बशीर काकर साहब।
जी जी सर, खालिद अहमद साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पांच जजेस पर जो मुश्तमिल बेंच था इसमें से तो दो जजेस ने इमरान खान के हक में फैसला दिया, मियां साहब के हक में तो किसी एक जज ने भी फैसला नहीं दिया, सिर्फ वक्त मांगा था कि मजीद तफ्तीश होना चाहिए, फिर मियां साहब क्यों मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, बस इतना ही।
हमारे तीसरे कॉलर है मियां अकरम साहब अटक से। जी मियां अकरम साहब।
जाफरी साहब, मियां मोहम्मद अकरम अटक शहर से अर्ज कर रहा हूँ, बड़े अरसे के बाद आपसे मुखातिब हूँ, शुक्रिया। बात यह है कि बड़े बड़े तबसर पाकिस्तान में हर साल कुछ ना कुछ झगड़ा झगड़ा शुरू होता है, एक बात अगर मोटी सी आप कर लें, आप ही के तवसत हो जाए तो पाकिस्तान की भलाई हो जाएगी, अमन आ जाएगा। देखें कोरिया का पीरियड 4 साल है, अमेरिका का पीरियड टेन्योर लोअर हाउस का 4 साल है, जापान का 4 साल है, तुर्की का 4 साल है, अफगानिस्तान का 4, इनको क्या पड़ी है कि 5 साल रखा 4 साल कर रहे हैं, तो आज ही सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। अच्छा दूसरे, अब मैं एक बात तो ये और पूछना चाहता था सलमान आबिद साहब के, ये पॉलिटिक्स दर पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, इसलिए कि अगर आप सिंध की सूरत हाल देखें तो एक जानब तो पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर रही है, दूसरी जानब खुद दो सिंध में जो MQM के धड़े हैं वो मिलकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ मज़ाहरे कर रहे हैं और आज कराची शहर में खासे बड़े पैमाने पर मज़ाहरे हो रहे हैं। सलमान आबिद साहब, ये सियासत दर सियासत जो है इसका क्या मतलब है उस मुल्क में, इसके क्या नतीजे निकलेंगे? सलमान आबिद साहब लाइन पर हैं, मेरे ख्याल में उनकी लाइन
पाकिस्तान की सियासत में बहुत है
जी।
लेकिन अगर आपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इदारों को खुद मुख्तार नहीं बनाना तो फिर आपके यहाँ इसी तरह से इंतजार नजर आएगा। अब सिंध के अंदर मसला यह है कराची की पॉलिटिक्स में कि आपने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा दिए हैं लेकिन वहाँ लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के लिए आप तैयार नहीं है, जिससे कराची की शहरी सियासत जो है काफी डिस्टर्ब है। दूसरा यह कि MQM जो ताकत के तौर पर कराची में है उसके अंदर जो जितनी नई ग्रुप बंदियां हुई हैं, 3 धड़े बन गए हैं, उसकी वजह से भी कराची की सियासत में टेंशन है। और तीसरी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और जो MQM है इनके दरमियान जो डेफिसिट है उसने भी सिंध की पॉलिटिक्स में एक मसला क्रिएट कर दिया है। सो मुझे लगता है कि मजमू तौर पे जो आपने कहा कि सियासत दर सियासत, जब आपके पास रेजोल्यूशन नहीं होगा, जब आपके पास वसाइल नहीं होंगे, जब आपके पास इख्तियारात नहीं होंगे और आपकी सियासी कमिटमेंट भी कमजोर होगी और आप लोगों को एक्सप्लाइट करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, अपनी जाती मफादाती खानदानी सियासत करेंगे, तो फिर आपको सियासत दर सियासत ही नजर आएगी। इस वक्त वो सिर्फ सिंध के अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरे मुल्क के अंदर भी देखिए, इस वक्त पंजाब की सियासत को भी अगर आप देखें और नवाज शरीफ साहब की मजबूत सियासत देखें तो पूरी की पूरी सरकारी मुस्लिम लीग जो इस वक्त मुस्लिम लीग हुकूमत में है उनकी तवज्जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को डिफेंड करने के ऊपर है, हालांकि वो उनकी फैमिली के ऊपर इल्जाम है, उनकी हुकूमत पर इल्जाम नहीं है। ये बात जरा जहन रखी रखें कि उनकी फैमिली के ऊपर इल्जाम है लेकिन सरकारी वसाइल के साथ, सरकारी मशीनरी के साथ उसको जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है, तो इससे आपको लग जाएगा कि हमारी जो सियासत है वो किस तरह से लोगों से डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से लोगों का डेफिसिट बढ़ रहा है। और इस पनामा के आने के बाद भी लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में मसले हल नहीं हो सकेंगे, سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مسئلے حل کرنا نہیں چاہتی ہیں. تو یہ ایک کرائسس ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کہ ان کا ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان میں ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پولرائزیشن کر کے ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر کے جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے جس زبان جو زبان اور لہجہ پیپلز پارٹی کے بارے میں اختیار کیا ہے اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی مہاجرائی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی تینوں کے درمیان جو مہاجرائی بڑھے گی اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو سیاست ہے وہ کسی ٹریک صحیح ٹریک کے اوپر نہیں چلے گی بلکہ اس کے اندر مزید خرابیاں جنم لیں گی.
ہم میں بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت مقتدیٰ منصور صاحب کراچی سے بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اب ہم گفتگو کریں گے چودھری ذوالفقار صاحب جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں ہمارے ساتھ ہیں. ذوالفقار صاحب, آپ کے بار نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 7 دن کے اندر وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں, اس کی بنیاد کیا ہے آخر؟
ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ججمنٹ آپ کے سامنے ہے, اس ججمنٹ میں 2 ججوں نے کہا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہیں, 3 ججوں کا ویو یہ ہے کہ ان کے خلاف منی ٹریل اور وہ جو معاملات ہیں ثابت ہوتے ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ مزید تھوڑی سی انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے. وہ ان کو ایگزونریٹ یا ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہ بری ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ پرائما فشائی ان کے خلاف کیس میڈ آؤٹ ہوتا ہے, مگر اس میں مزید انویسٹیگیشن ریکوائرڈ ہے, جس کے اوپر انہوں نے ایک انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی ہے. اور اس کمیٹی کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں ایم آئی ہے, آئی ایس آئی ہے, اس میں ایف آئی اے ہے, اس میں نیب ہے, اس میں ایس سی سی پی ہے, اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نمائندگان شامل ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وزیر اعظم سے منسوب ہیں, ان کا تعلق جو ہے ڈائریکٹلی ان کی اپوائنٹمنٹ میں شامل ہے. اور آپ دیکھیے کہ جب خود سپریم کورٹ اس کیس کو پروسیڈ کر رہی تھی تو نیب کے ڈی جی نے کہا کہ ہم انیبل ہیں پروسیڈ کرنا اگینسٹ وزیر اعظم. تو دیکھیے کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک سبارڈینیٹ اپنے سپیریئر کے خلاف ایکشن لے لے, کیا ایک کانسٹیبل ایک آئی جی کا فیصلہ کر سکتے ہیں, اور کیا ایک سول جج ایک چیف جسٹس کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ اخلاقی تقاضا ہے, ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے, ان کو اس سے مستعفی ہونا چاہیے. ہم ان کی گورنمنٹ کے جانے کی بات نہیں کرتے, ہم تو صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک کہ یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا, 60 دنوں کی بات ہے, 60 دنوں کے بعد اگر وہ ثابت کر جاتے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں تو وہ ضرور اس حکومت میں آئیں, ہم خود ان کو جو ہے وہ خود ان کو گلدستہ پیش کریں گے, ان کو ویلکم کہیں گے, وہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں. مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم اس وقت بلیک کلاؤڈز میں ہیں, ان کلاؤڈز کو جب تک وہ چھٹ نہیں جاتے وہ اپنے آپ کو پیش کریں, انویسٹیگیشن کا سامنا کریں اور اپنا سچ اور حق جو ہے وہ ثابت کریں. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے قوم اس طرف دیکھ رہی ہے کہ اس طرف جانے سے کسی طرح بھی حق کی جو ہے بات نہیں ہو سکتی, اور کوئی سبارڈینیٹ اپنے سپیریئر کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکے گا.
مگر ذوالفقار صاحب, وہ پوری انویسٹیگیشن تو سپریم کورٹ کے نگرانی میں ہوگی اور سپریم کورٹ ہر ہفتے رپورٹ بھی لے گا اس کے بارے میں, تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سبارڈینیٹس ہیں وہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکیں گے؟
دیکھیے, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے سپروائزری رول, ایک ہوتا ہے کسی کا خود انویسٹیگیٹ کرنا رول. سپروائزری رول یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو سپروائز کرنا ہے کہ آپ نے, اب دیکھیں مجھے آپ کسی جگہ بھیجیں کہ آپ نے پاکستان کے فلاں علاقے سے فلاں جو ہے وہ فورینسک آپ نے انویسٹیگیشن جو ہے وہ کرنی ہے کلیکٹ, میں وہاں پہ باوجود کہ وہاں پہ ایویڈنس اویلیبل ہو میں آگے کہہ دوں جی وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, تو اس کے اوپر کوئی سپروائزری رول جو ہے وہ وہاں پہ وہ ممکن نہیں ہوگا. میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اخلاقی تقاضا ہے, وہ یہاں پہ جتنی بھی پاکستان میں انویسٹیگیشن ہوتی ہیں اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہماری میجسٹریل کورٹ سے لے کے ہائر کورٹ تک جو ہے ان کا سپروائزری رول رہتا ہے. مگر آپ دیکھیے کہاں وہ سپروائزری رول کس حد تک ادا ہوتا ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے کرنی ہے تفتیش وہ خود ہی اس میں شامل ہو جائیں, جب ملزم اور جو اس میں پروسیکیوشن ہے, جب اس میں جو ڈیفنس والے اور پروسیکیوشن والے ایک پیج پہ ہوں گے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس کا ہیڈ بھی ان کا ہے, ٹیل بھی ان کا ہے؟ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کے باوجود کہ یہ سپروائزری رول سپریم کورٹ کا ہوگا, یہ کسی طرح بھی ایک ایسی جو ہے وہ غیر جانبدار تفتیش ممکن نہیں ہے, ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے.
اچھا, ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے نہ صرف ظفر علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی بلکہ جو مریم اورنگزیب وزیر مملکت ہیں برائے اطلاعات, ان کو بھی ٹیلی فون کیا تھا لیکن انہوں نے بھی آنے سے معذرت کی ہے. اب ہم چلتے ہیں مقتدیٰ منصور صاحب کی طرف. یہ بتائیے کہ جو اس وقت سندھ کی سیاست ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی مظاہرے کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی مظاہرے کر رہی ہے، یہ تماشا کیا ہو رہا ہے آخر؟
جی بہت شکریہ حارث صاحب. دیکھیے بنیادی مسئلہ گورننس کا ہے، پاکستان میں جو بحران ہے وہ گورننس کا بحران ہے. ایک اشرافیائی کلچر ہے اور ایک اشرافیائی سیاست ہے جو پورے ملک کے اوپر حاوی ہے، جو بظاہر جمہوریت نظر آتی ہے لیکن جمہوریت نہیں ہے. اب بڑی مشکل سے، بڑی مصیبت سے سپریم کورٹ کے دباؤ کے تحت یہاں پر جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرائے گئے، لیکن چونکہ سندھ اسمبلی میں اکثریت ہے پیپلز پارٹی کی، لہٰذا انہوں نے من مانے انداز میں اس کو جو ہے قوانین تبدیل کرتے ہوئے بالکل ایک لاچار قسم کی جو ہے وہ بلدیاتی نظام کھڑا کر دیا ہے، جس میں میئر کے پاس جو ہے وہ کچرا اٹھانے تک کے اختیارات نہیں ہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ کے اختیارات کے اندر ہے، صوبائی حکومت کے اختیارات. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں، جس کا تذکرہ آئین کے اندر موجود ہے، آئین کے آرٹیکل میں موجود ہے، وہ ہے ایک تھرڈ ٹیئر آف دا یعنی فیڈریشن، پروونس، پروونس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ کو ایز اے جو ہے وہ باقاعدہ ایک یونٹ کے طور پر، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پر آگے بڑھنا چاہیے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پورا جو سینیریو بنا ہے پیپلز پارٹی ڈلیور کرنا نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس رورل ووٹس کی بنیاد پر اقتدار میں آئی ہے، وہ اپنے اس ووٹر کو کنٹرول رکھنے کے لیے وہ اربنائزیشن کے پروسیس کو ویک سے ویک تر کرنا چاہتی ہے، کمزور سے کمزور کر رکھنا چاہتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ کلیش آف جو ہے وہ مہداد بھی بن رہا ہے اور کلیش آف پولیٹیکل انٹرسٹ بھی بن رہا ہے.
جی
ہیلو
جی جی.
دوسرا مسئلہ جو یہ آ رہا ہے کہ سندھ کے اندر اسپیشلی جو آپریشن ہوا، اس آپریشن کے بارے میں میں مختلف اوقات کے اندر مختلف اعتراضات بھی اور تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ اس میں جن تمام پانچ جماعتوں کا ذکر تھا ان جماعتوں کو جو ہے اس کو شامل نہیں کیا گیا، کہ جن کے پاس مسلح ونگز تھے اس میں ایک جماعت ٹارگٹ ہو گئی. ٹارگٹ ہونے کے بعد وہ تین حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن حالانکہ اصل پارٹی وہی ہے کہ جس کا لیڈر اصل ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کرنے سے کوشش کی گئی کہ یہاں مینڈیٹ توڑا جائے. اب مینڈیٹ توڑنے کے نتیجے میں اربن سندھ کا مینڈیٹ ٹوٹے گا، رورل سندھ کا نہیں ٹوٹے گا. اربن سندھ میں مینڈیٹ ٹوٹنے کے بعد یہاں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو ایم کیو ایم کو ریپلیس کر سکے. یہ ہمارے منصوبہ سازوں نے یا وہ جن لوگوں نے یہ پلان کیا انہوں کی سمجھ میں یا تو آئی نہیں بات، یا آئی ہے تو دیر سے آئی ہے، اب وہ ان کے لیے اگلا جائے نہ نگلا جائے والی پوزیشن پر ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی شدت پسند عناصر کے پروان چڑھنے، کلدم تنظیموں کے اربن سندھ کے اندر کا پروان چڑھنے کے امکانات بڑھ چکے ہیں. اب اس صورت حال کو ایک طرف آپ جو ہے وہ رد الفساد کر رہے ہیں، دوسری طرف یہاں پر جو ہے ایم کیو ایم کی وجہ سے ویکیوم ہوا ہے. ضرور پکڑے جانے چاہیے جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے، جن لوگوں نے کرائمس کے اندر ملوث ہے، لیکن تمام جماعتوں کے جو سپریم کورٹ میں لسٹ ہے پانچ جماعتوں کی، ان تمام جماعتوں کا ہونا چاہیے تھا.
اب منصوب ذرا شارٹ کیجیے گا اس کو، پلیز شارٹ کیجیے ذرا.
جو صورت ہے جی
ذرا شارٹ کیجیے اس کو.
جی میں مختصر نظر یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ نکال رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو خطرہ یہ ہے کہ اس کا اقتدار چھن جائے گا، لہٰذا وہ اب وفاق کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جس انداز میں چل رہی ہیں اس نے ایک گنجلک صورتحال پیدا کر دی ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جب تک کہ یہ اشرافیائی کلچر ختم نہیں ہوگا صورتحال تبدیل نہیں ہوگی.
میری ابھی کچھ دیر پہلے مولانا بخش چانیو صاحب سے جو کہ مشیر اطلاعات ہیں چیف منسٹر کے، ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے ایم کیو ایم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس وقت تو ان الیکشن کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہی ہے، حالانکہ وہ خود ان کی حکومت میں شریک رہی ہے. ہم ذرا سا اس معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ظفر علی شاہ صاحب کی لائن ہم کو مل گئی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت مطالبات بڑھ رہے ہیں وزیر اعظم سے استعفے کے، اس کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیا اخلاقی جو بیس تھی پرائم منسٹر کی وہ کمزور نہیں ہو گئی ہے؟ مورل جسٹیفیکیشن نہیں رہا ہے؟
دیکھیں جی پہلے تو وزیر خلاف کی بات میں کروں گا، وہ ان کا استعفیٰ مانگنا جو ہے وہ یہ آج پہلی بار نہیں ہے، وہ روز اول سے لگے ہوئے ہیں اور بالخصوص پچھلے دو سالوں سے تو متواتر وہ لگے ہوئے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ریزائن دے. تو وہ ریزائن دینے والی تو کوئی پہلے بات ہی نہیں تھی یا کوئی ایسی. اب یہ جو پداما کے فیصلے کے بعد جو اب نئی فریش لہر آئی ہے، جو اس کے خلاف کو ایک نیا موقع ملا ہے، نیا کوشچن ملا ہے ہم ریزائن مانگنے کے لیے، تو اس کی پرواہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے اور نہ میاں نواز شریف صاحب کو ہے، اور نہ ہی وہ انڈر پریشر آتے ہیں اس کے خلاف کے. لیکن ایک بات ضرور ہے، میری جو ذاتی رائے ہے میری اپنی، کہ اس میں اخلاقی لحاظ سے اور خود میاں نواز شریف کے کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے، کہ وہ اگر سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اور اپنی ایک مرضی کا، اپنی پارٹی کا جو ہے وہ اپنا اعتمادی اگر وہ وزیر اعظم لے آئیں تو کوئی وہ حرج بھی تو حرج نہیں ہے، وہ اس پر ان کا کنٹرول اپنا رہے گا، ویٹو پاور ان کی رہے گی اور سارا دخل درآمد پارلیمانی پارٹی میں اور دوسری پولیٹیکل پارٹی میں بھی میاں نواز شریف صاحب کا ہی رہے گا اور کوئی نہیں کر رہے گا اس پہ آگا. لیکن حزب اختلاف کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اب ایک دکانداری کے لیے وہ اپنا ایک پریشر بڑھا رہے ہیں کہ ریزائن دو ریزائن دو ریزائن دو بھائی مطلب ہے. لیکن وہ میں ان کی مطالبے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف اپنی تھوڑی اسٹریٹجی کو تبدیل کر لیں، اس کو ری لائننگ کریں اس کی. اور آپ نے اخلاقی بات کی، بہت سارے ملک میں اخلاقی بات بھی ہو رہی ہے اور اخلاقی طور پر بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے.
سلمان عابد صاحب، لاسٹ ورڈ، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ سیاست کس نہج پہ جائے گی؟ بہت اختصار کے ساتھ.
جی، مجھے لگتا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان پولرائزیشن بڑھے گی، نواز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ بھی بڑھے گا، اور اگر یہ پریشر بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اپوزیشن جماعتیں تو شاید نواز شریف صاحب کے پاس پھر ایک واحد آپشن رہ جائے گا، یا تو وہ ریزائن کریں یا پھر وہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں.
اچھا، دوسرے اگر وہ ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت جو خود اپوزیشن پارٹیز ہیں اور ان کے درمیان جس قدر بائیفرکیشن ہے، کیا اس صورت میں پورا ایڈوانٹیج جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملے گا؟
نہیں، مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب پناما کا فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی افیکٹ کرے گا، اور شاید نواز شریف صاحب اس طرح سے افیکٹو کمپین نہ چلا سکے کیونکہ ان کے مخالفین سپریم کورٹ کے فیصلے کو زیادہ شدت کے ساتھ اپنی کمپین میں استعمال کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا مقتدی منصور صاحب. ایک سوال میرا آپ سے، ایک آخری، یہ ہے سندھ کی سیاست کے حوالے سے کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں یہ متحد ہونے جا رہے ہیں، متفق ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ آج کی جو صورتحال اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے.
جی بالکل، میں ایک بار آپ سے عرض کروں کہ وقت بہت قریب آ جائے گا کہ ان کے لیے مجبوری ہے، اور یہ دھڑے جو ہے نا، جو بظاہر دھڑے کہلا رہے ہیں، یہ اصل میں چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں جنہیں کھڑا کیا گیا ہے بیساکھیوں کے سہارے، لیکن یہ بیساکھیاں جو ہے کام نہیں آئیں گی اور اصل جماعت ہی اصل جماعت رہے گی.
اچھا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جناب، اب ہم گفتگو کریں گے، جناب شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت اسلام آباد میں ہیں، کے پی کے لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. مشال خان کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لے کر پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک. شوکت یوسف صاحب، یہ بتائیے کہ مشال خان کا جو کیس تھا، ظاہر ہے کہ بہت افسوسناک تھا، بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں کچھ آپ کی پارٹی کے ارکان بھی ملوث تھے، یونیورسٹی کے اسٹاف کے لوگ بھی ملوث تھے. اس سلسلے میں کے پی گورنمنٹ جو ہے کیا کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟
دیکھیں جی، بات یہ کہ یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو رہی ہے اور اس میں میرے خیال سے سب سے زیادہ جو پریشر ہے وہ عمران خان کا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر طریقے سے یہ انکوائری ہو اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 36 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور 20 کے خلاف باقاعدہ ایف آئی آر کی طرف ہے، تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا کہ اب تک کوئی کسی قسم کی بلاسفیمی کا ایسا جو ہے نا وہ ثابت
نہیں ملا ہے جی.
تو انکوائری جو ہے وہ صحیح رخ میں چل رہی ہے, اور جیسی انکوائری مکمل ہوگی اور جو بھی تجویز دیں گے اس پہ من وانا عمل ہوگا, حکومت جو صوبائی حکومت ہے وہ ہر طریقے سے تعاون کر رہی ہے اور ہر طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے. اور دیکھیں جنگل کا قانون تو نہیں چل سکتا, یہ واقعہ اتنا خطرناک واقعہ ہے کہ اس جو غیر مسلم ہیں, جو اقلیتی لوگ ہیں, پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے پاکستان میں, ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور کل کوئی بھی اس قانون کا سہارا لے کے اپنے مقاصد پورے کر سکتا ہے.
جی ایگزیکٹلی, مشیل خان تو اقلیتی نہیں تھا, وہ تو مسلمان تھا, لیکن اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی یہ ہو سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے بنیادی طور پر کہ آپ کی گورنمنٹ خود اپنے ٹیریٹری میں, اپنے علاقے میں, اپنے صوبے میں اس قسم کے واقعات کو آئندہ ہونے سے روکنے کے لیے کوئی پریکاشنری میجرز لے رہی ہے؟
امریکہ میں رہتے ہیں, نیو یارک میں ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فائرنگ ہو جاتی ہے, تو وہ کوئی کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں, وہ اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کوئی ایسا نہیں کہ ہمارے تین سال ہوئے یا چار سال ہو گئے تیار ہوئے, یہ ایک لمبے عرصے کی بات ہے. خیبر پختونخوا 20 سالوں میں یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے اس میں آسیہ کا استعمال کیا کیا نہیں ہوا ہے. مائنڈ سیٹ ہے, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مائنڈ سیٹ بدل سکے, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ہوں. تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, یہ ہم یقین دلاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ انشاءاللہ جو ملزمان ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلے گا, جو نامزد ہوئے ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی ہے, اور جو سزا عدالت دے گی انشاءاللہ من وان اس پہ عمل ہوگا.
اچھا نہیں, جو میرا سوال تھا اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے کوئی آپ لائحہ عمل اختیار کر رہے ہیں, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی پارٹی؟
دیکھیں یہ واقعات جو ہوتا ہے نا, جیسے خود کو شملہ ہوتا ہے,
لیکن یہ کوئی رینڈم واقعہ تو نہیں ہوتا, یہ تو بڑی سوچی سمجھی سازش اور اسکیم کے تحت اس کو قتل کیا گیا ہے.
بہت سارے خطرات ہیں کیونکہ یہ واقعہ کوئی اچانک نہیں ہوا ہے, اس میں 2-3-4 دن لگے ہیں, اس میں یونیورسٹی
باقاعدہ سازش ہوئی ہے. جی
باقاعدہ سازش ہوئی ہے, تو اس طرح کی سازش روکنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ سزا دیں. اگر سزا ہو گئی تو پھر آئندہ اس واقعات نہیں ہوں گے. پاکستان کی بدقسمت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا کر لیتے ہیں, سزا سے بچ جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جو انکوائری ہو رہی ہے, کیونکہ انویسٹیگیشن میں خلا ہوگا, انویسٹیگیشن میں کمی ہوگی, تو آگے جا کے پھر سزا نہیں ہوتی ہے.
بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا. جی بہت شکریہ آپ کا. اسامین اب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے کہ افغانستان میں جو ایک بہت بڑا دہشت گرد حملہ ہوا ہے, اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے, اور دوسرے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے جو ان قبائلیوں کے بارے میں ہے جو افغانستان سے واپس اب پاکستان آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. مجھے یہ بتائیے بریگیڈیئر صاحب, آپ کے جو صورتحال اس وقت افغانستان میں ہے, کیا اس کے پیش نظر اور جس طرح سے پاکستان نے, پاکستان کے وزیر اعظم نے, آرمی چیف نے رسپونڈ کیا ہے اس دہشت گرد حملے کے بعد, کیا آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے کہ آئندہ دنوں میں ان دونوں ملکوں کے درمیان بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کے کوئی تعاون کی صورتحال نکلے گی دہشت گردی کے خلاف؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان افغانستان کے تعلقات کی بات ہے, تو پچھلے کوئی مہینہ ڈیڑھ سے ایک دوسرے کے خلاف کچھ اس قسم کے الزامات نہیں آ رہے ہیں, بلکہ جو ان کا یہاں پر سفیر ہے اس نے بھی پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم فضل اللہ کے خلاف ایک جوائنٹ آپریشن کر سکتے ہیں, داخل وال نے بتایا تھا. اور اسی طرح پاکستان نے بھی کہ افغانستان کے بہادر فوج نے ان کا مقابلہ کیا, اور جو حملہ ان پر ہوا جس میں بہت ساری تقریباً 150 سے زیادہ فوجی ہلاک ہو گئے. وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا حملہ تھا جس کو اسپرنگ اوفینسو کا سٹارٹ کہہ سکتے ہیں یا ونٹر اوفینسو کا اینڈ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جس انداز میں ہوا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افغانستان کے سیکیورٹی ایجنسیز اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کا اسپیشلی جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چار ان میں سے ایسے تھے جو کہ ان میں ایک قسم کے انڈکٹ ہو چکے تھے ان کے سسٹم میں, اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا تو لگتا ہے کہ ان کا جو ڈیفنس کا حصار ہے یا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے اس میں بھی کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بھی مزار شریف جو کہ پاکستان کی سرحد سے کافی دور ہے اور بڑا مشہور جگہ ہے اور بڑی مضبوط انہیں ایک قسم کا پولیٹیکل سینٹر بھی کہا جا سکتا ہے اور وہاں پر لڑائیاں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اور تو وہاں پر ہونا یقینی طور پر ایک ایسا معاملہ ہے جس میں افغان حکومت کو بہت انہیں اپنے جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو مزید مضبوط اور مضبوط کرنا ہوگا.
اچھا ایک سوال جی,
پاکستان اور افغانستان کے میرے خیال میں ایک دوسرے کے بارے میں ابھی نئے خواہشات بھی رکھتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, اور ایک لگتا ہے کہ کچھ اتفاق رائے بعض چیزوں پر ہو چکا ہے جس کے خد و خال آئندہ کچھ عرصے میں سامنے آ جائیں گے, اور یہ جو انڈین سیکٹر تھا یا اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں جو تبادلہ تھا جو انفارمیشن کا اس میں کچھ نہ کچھ پیش رفت ہو رہی ہے, اور بارڈر مینجمنٹ پر بھی ساتھ ساتھ کچھ اتفاق ہو رہے کیونکہ پاکستان نے آلریڈی بارڈر پر فینس کرنا شروع کر دیا ہے. تو لگتا ہے کہ افغانستان کے اس قسم کے بیانات میں وہ تند ترشی نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی, اور اس طرح پاکستان کا ریسپانس بھی پازیٹیو ہے, تو لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں آگے بھی چڑھنا ہے, ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں, ذرا ہم ان سے پہلے بات کر لیں. اچھا کالرز کی لائنیں ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں, تو میرا اگلا سوال جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اب یہ شمال کی جانب بڑھ رہے ہیں, یعنی نان پشتون ایریاز میں ہو رہے ہیں افغانستان میں, تو بعض تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرس ہیں ریجن میں جیسے سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یا رشیا ہے, اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں یہ دہشت گرد, اس میں کتنی آپ کو صداقت نظر آتی ہے؟
تو جہاں تک سینٹرل ایشین کنٹریز کا تعلق ہے یا اس کے علاوہ روس ہے, تو یقیناً داعش کا تو یہ کوشش ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچ جائے اور یہاں تک کہ روس تک پہنچ جائے, اور کیونکہ جس طریقے سے وہ یورپ میں سرایت کر گیا اور اسی طرح پاکستان افغانستان میں اور بنگلہ دیش تک اور ادھر چلا گیا, تو ظاہر ہے کہ یہ تو پھیلتا ہوا ایک ایسا تنظیم ہے جو کہ ابھی ان کے جو ڈانڈے ہیں وہ مڈل ایسٹ سے شروع ہو کر مختلف جو ممالک نہیں بلکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑی اعظموں میں پھیل رہا ہے, اور تو یقیناً یہ تو ایک خدشہ ہے. اور دوسری طرف پر وہ ممالک بھی جو ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ چیچن ہے, ازبک ہے, اور یہ موومنٹس بھی چلتے جا رہے ہیں, تو جہاں پر موومنٹس ہو اور تو اس قسم کے جو آرگنائزیشن ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا پھیلاؤ پھر زیادہ ہو جاتا ہے.
اچھا.
تو یقینی طور پر یہ جو شمال میں حملے ہو رہے ہیں اور تو یہ تو خیر طالبان نے وہ کلیم کیا ہے, لیکن ادر وائز اب کوئی بھی جو بلخ کا ہے یا مزار شریف ہے یا اس کے علاوہ پہلے جو حملے ہو چکے تھے جو کہ گیو اینڈ ٹیک اس صوبے میں ہو چکا تھا ایک قسم کا, کبھی ٹیک اوور کبھی وہ, اس کے علاوہ ہلمند وغیرہ میں بھی, تو افغانستان کے تقریباً آپ سمجھ لے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ صوبوں میں یہ شورش کافی زوروں پر ہے.
اچھا ایک سوال میرا اور ہے, میرے پاس ٹائم کم ہے جی,
انٹر اوفینسو ہے اس میں بڑی تیزی تھی بنسبت سمر یا اسپرنگ اوفینسو کے.
اچھا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, جو ایک خبریں جو آ رہی ہیں اور اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے بعض ذریعوں سے کہ عراق میں اور شام میں شکستوں کے بعد اب جو داعش ہے وہ مرج ہو رہی ہے یا الائن کر رہی ہے, القاعدہ کے ساتھ، اور عراق کے جو نائب صدر ہیں ایاز علوی، انہوں نے رائٹر کو بتایا ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاعات ہیں عراقی ذرائع سے بھی اور ان کے علاقائی ذرائع سے بھی، کہ ان دونوں لیڈروں کے درمیان یعنی امین الزواہری اور ابوبکر بغدادی کے درمیان اس پر ڈسکشن بھی ہوا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کے امکانات، ان کے درمیان اتحاد کے، اتفاق کے کتنے ہیں؟
جہاں تک عراق کا تعلق ہے تو 2011 تک تو ان کے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، کوآرڈینیشن بھی تھا اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے، اور 2011 کے بعد ان کے راہیں جدا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو خلافت مومنٹ ہے جو یا جس کو البغدادی لیڈ کر رہا تھا اور پھر خراسان چپٹر اس نے ادھر کھولا، تو ظاہر ہے کہ القاعدہ کے خلاف تو بہت سارے ممالک، امریکہ، ناٹو اور اس کے علاوہ پاکستان، افغانستان، سارے برسر پیکار تھے، اور ان کو کافی حد تک مطلب ہے کہ ڈائلیوٹ بھی ہوا، کافی حد تک ان کا پیچھا بھی کیا گیا، ان کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا اسامہ بن لادن وہ بھی اب ان کا ایک الزبائری جو مطلب ہے کہ ان کا ایک جو بیانیہ کا یا ان کے جو آپ سمجھ لیں کہ نظریے کا ایک لیڈر ہے وہ باقی رہا ہے، تو اب وہ نظریے جو ہیں، ایک خلافت کا ایک نظریہ ہے جو ان کا القاعدہ کا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں نظریوں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ تو ایک ہے، البتہ القاعدہ کا یہ تھا کہ اس کا اپیل بھی انٹرنیشنل تھا لیکن خلافت کے لحاظ سے نہیں تھا، اور دوسری طرف پر وہ کسی ایریا کو ہولڈ نہیں کرتے تھے، جبکہ بغداد میں جو عراق میں اور شام میں وہ ایریا کو ہولڈ کرتے تھے جو البغدادی کا تھا، اور لگتا ہے کہ ادھر جو آپ نے بات بتائی کہ وہاں پر ان کی ڈائلیوشن ہو رہی ہے، تو جب ڈائلیوشن ہو جاتی ہے تو پھر انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، اور جب انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے آپس میں رابطے یا سنڈیکیشن جو ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے جو وہ اسٹرینتھ ہوتے ہیں وہ سے فائدہ اٹھانا اور کمزوریوں کو چھپانا، یہ ایک اس قسم کے جنگ میں عام سا عمل ہے جو کہ خود بخود وجود میں آتا ہے، کیونکہ ان کی سوچ ایک ہوتی ہے، مائنڈ سیٹ ایک ہوتا ہے، اور پھر ان کے لیے ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ چاہیے یا ایسا جگہ چاہیے جہاں پر شورش ہو، جہاں پر حکومتیں کمزور ہوں اور جہاں پر ان کے نظریے پنپ سکتے ہوں یا وہ اپنا پیسہ یا اثر رسوخ استعمال کر سکتے ہو یا جہاں پر ان کو ریکروٹمنٹ مل سکتے ہو، اور اگر ریکروٹمنٹ کامن ہو، پھر کاسٹ کامن ہو، نظریہ بیانیہ ایک ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا وہاں پر پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان کا کوئی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، ان کا کوئی جھنڈا
نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، جی بالکل،
ایک ہی جگہ پر وہ رہے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ سرحدات سے آزاد ہے، اور نظریے جو ہوتے ہیں وہ سرحدات کی کوئی مطلب ہے کہ ان کے کوئی وقت نہیں ہوتی ان کے ہاں۔
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب، اور اس کے ساتھ ہی سامعین اب ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام صاحب اور ہمارے انجینئر تھے زبیر الطیب۔ اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔